الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبي وقال الله تعالى في الموضع الآخر، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بے شمار غیر معمولی شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو کلمے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اپنے اس گھر میں، مسجد میں جمع کیا ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم کو ایمان نصیب فرمایا، صحت و عافیت نصیب فرمائی، اور یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے جو نیکیوں کو سمیٹنے اور نیکیاں بہت سے بہت کمانے کا موقع ہے۔ یہ سیزن ہے، موسم ہے اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کے کرم کا۔ اس میں جس قدر بھی آدمی نے کیا، کما لے کم ہے۔ سب سے بڑی بات تو، اور سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا، ایمان کی دولت ہے۔ یہ کلمے کی دولت سب سے عظیم دولت ہے اس کائنات کی۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، ہمارے دلوں میں اس کا یقین ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کے دلوں میں اس کو بٹھانا چاہیے، اپنے لڑکے لڑکیوں، بیویوں، بچیوں، خود اپنے دماغ میں، دل میں یہ بات بٹھانا چاہیے کہ اللہ کی یہ نعمت ایمان، یہ کلمے کی نعمت، یہ توحید کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے اس کائنات کی۔ اس کے سامنے اور نعمتیں ہیچ ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں صاف صاف بیان کیا ہے، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں بات فرما دی ہے کہ آخرت کی کامیابی کا دور و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان کی حالت میں موت ہوتی ہے انسان کی، تو اس کا بیڑا پار ہے، وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، نجات ہوگی۔ ایمان اگر ہے، کلمہ ہے، چاہے گناہ بھی ہو جاتے ہوں، گنہگار بھی ہو، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے، نہ معاف فرمائے تو جہنم میں ڈالے، لیکن جہنم میں عذاب برداشت کرنے کے بعد ایمان کی برکت سے نجات انشاءاللہ ملے گی، اور انسان جنت میں پہنچے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم ایمان سے محروم ہو گئے، ہمارا خاتمہ ایسے حال میں ہوا کہ ہم کلمے والے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، نعوذ باللہ ہم مرتد ہو گئے، کسی اور مذہب پہ چلے گئے، یا بے دین ہو گئے خدا نخواستہ، تو پھر ہمیشہ کی تباہی و ہلاکت ہے۔ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ دنیا میں چاہے کتنے اچھے اس نے کام کیے ہوں، کتنا اچھا انسان رہا ہو، کتنی خیر خواہی کرتا رہا ہو دوسروں کے ساتھ، دوسروں کے کام آتا رہا ہو، لیکن اگر ایمان سے محروم ہو کے مرا ہے، کلمہ اس کے پاس نہیں ہے، اس حالت میں مرا ہے، تو جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کی زندگی، یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے کہ یہاں اس طرح ہم جئیں کہ ہماری آخرت بہتر ہو، ہم جنت کے مستحق قرار دیے جائیں، اور جہنم سے ہم دور کیے جائیں، محفوظ کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من زخرف عن النار و ادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کہ دیکھو، جہنم سے جو دور کر دیا گیا، بچا دیا گیا، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اور دنیا کی زندگی، یہاں کا ٹھاٹ باٹ، یہاں کا مال دولت، یہ سب تو دھوکے والی پوجی ہے، ان چکروں میں آدمی پریشان رہتا ہے، آخرت بھول جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت کی کامیابی کیا گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کہ ایمان کی جو نعمت ہے، کلمے کی جو نعمت ہے، اس کلمے کی نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بار بار کہ اللہ نے ہمیں بلا کسی محنت و قربانی کے یہ دولت نصیب فرمائی ہے، ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں کلمہ تھا، جہاں ایمان تھا، تو بغیر کسی قربانی کے، بلا کسی آزمائش کے یہ عظیم دولت ہم کو حاصل ہوئی۔ آپ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیے، کتنی انہیں قربانیاں دینی پڑیں، کتنے مجاہدے کرنے پڑے، کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑا، تب ان کو یہ کلمہ حاصل ہوا، ایمان نصیب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی نعمت، جو ہم کو یہاں پر اس کائنات میں حاصل ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا اور اپنے ایمان کی فکر کرنا۔ ایمان ایسی کوئی سخت چیز نہیں ہے پتھر کی طرح کہ اس میں کوئی اثر نہ کرے، انسان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، اگر آج انسان فکر نہ کرے تو وہ مرحلہ وہ ہو جاتا ہے کہ ایمان سے محرومی ہو جاتی ہے۔ تو ایمان کو بڑھانے والے اعمال، اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت کو بڑھانے والے اعمال، ان اعمال کو کرنا، ان اعمال میں وقت لگانا اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے، قوی ہوتا جائے، پھر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ فکر، یہ دعا برابر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور گمراہی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، کس وقت خدا نخواستہ دل پلٹ جائے، کدھر چلا جائے، اس کا پورا اندیشہ لگا رہتا ہے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے، اس نعمت کو کے باقی رہنے کی دعا، اور اس نعمت کو مضبوط کرنے اور قوت پہنچانے والے اسباب کو اختیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر اس میں غفلت ہم کریں گے تو اس نعمت سے محرومی ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خاص طور سے اپنے نئے بچوں کے ایمان کی فکر، اپنی اولاد کے ایمان کی فکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسانوں سے اور پتھروں سے یہ جہنم کی آگ تیز ہوگی، بھڑکے گی، اس میں تیزی آئے گی۔ کون سے انسان؟ جو مشرک تھے، کافر تھے، گنہگار تھے۔ کون سے پتھر؟ جن کی پوجا کی جاتی تھی، جن کی پرستش کی جاتی تھی، ان کے لوگوں نے معبود بنا رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے کو جہنم سے بچانے کی فکر ہمیں دی ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، تو اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی، اپنے بچے، ان کے ایمان کی فکر، ان کو ایمان پر باقی رکھنے کی فکر، ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر، یہ بھی عطا فرمائی ہے اس آیت میں، اس کا صاف صاف حکم دیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانا یا اپنے بچے کو بچانا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم جب فیصلہ ہو جائے اللہ کی طرف سے کہ نعوذ باللہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، کہ بچے کو جہنم میں لے جاؤ، تو وہاں اپنی طاقت کا استعمال کریں گے، کوئی ہمارا اثر ہوگا، سورس ہوگا، اور اس کی بنیاد پر ہم گویا اس فیصلے کو عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے، نہیں، اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اسے آیت میں خود اس اشکال کو دور کیا گیا، فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلال شداد، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اس جہنم پر بڑے طاقتور بڑے مضبوط قسم کے فرشتے مقرر ہو گئے۔ اگر کسی کو جہنم میں ڈالنے کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا تو کیا مجال ہے کوئی چونچرا کرے، کوئی ان سے طاقت آزمائی کرے، پنجا آزمائی کرے کہ نہیں اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، ہم نہیں جائیں گے؟ نہیں، ایسے سخت طاقتور مضبوط فرشتے ہیں وہاں کہ لا یعصون اللہ ما امرهم، کہ اللہ نے جو حکم دیا اس حکم کی فوراً تعمیل ہوگی 100%، اس کی خلاف ورزی کا سوال نہیں۔ غیاسون اللہ امر ہوئے فرون مایومرون، اور جو حکم ہوگا وہی کریں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ صاحب اللہ کا حکم تو کسی کو جہنم میں ڈالنے کا ہو جائے، ان فرشتوں سے آپ تعلقات پیدا کر لیں، کوئی رشوت دے دیں، کچھ ہدیہ تحفہ دے دیں اور وہ آپ کو بچا لیں، نہیں نہیں، کوئی اس کی گنجائش نہیں، اس کا مجال نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اپنے کو جہنم سے بچانا، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانا، اس کا حکم دنیا میں ہے، یہی کوشش کریں گے اس کے لیے۔ وہ کیسے ہوگا کہ بھئی آپ بچوں کو دین کی تعلیم دیں، ایمان کی جو قدر و قیمت ہے ان کے دلوں میں بٹھائیں، ان کے دل و دماغ میں اس کو راسخ کر دیں، اس بات کو کہ سب سے بڑی دولت اللہ کی ایمان کی دولت ہے، اور حالات کچھ بھی ہو جائیں، کیسے بھی آزمائش پیدا ہو جائے، تم تمہیں ایمان نہیں چھوڑنا ہے، کلمہ نہیں چھوڑنا ہے، یہی تمہاری اصل پونجی ہے، یہی تمہاری اصل دولت ہے۔ یہ بار بچے کے دماغ میں، اپنی عورتوں کے دماغ میں، بچیوں کے دماغ میں، بچوں کے دماغ میں بٹھانی پڑے گی ہمیں۔ اپنے گھروں میں ہم کو دینی ماحول پیدا کرنا ہوگا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہو اور جہنم سے رہائی ملے ہم کو، تو ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا کہ اپنے گھروں میں، اپنی آبادیوں میں ایمان کا ماحول پیدا کریں، دین کا ماحول پیدا کریں۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ حضرات کو اس کی فکر ہے، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ مکاتب کا نظام، یہ اسی لیے قائم کیے جا رہے ہیں، آپ حضرات کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے، ان کا دین محفوظ رہے، وہ مسلمان زندہ رہے، اسلام پر قائم رہے۔ وہ یہ فکر آپ کو ہے تبھی آپ ان چیزوں کے لیے فکر مندی کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی کوششوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس علاقے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، مان لیجیے ٹورنٹو ہے، پھیلا ہوا شہر ہے، اور کناڈا کو لیجیے اس سے آگے بڑھ کر کے، تو کتنے فیصد مسلمان بچے ہیں جن کو دین کی بنیادی تعلیم حاصل ہو رہی ہے، جو ایمان کو سیکھ رہے ہیں، جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں، جو دین کے بنیادی احکام کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کا جائزہ لینا، سروے کرنا، اور جو بچے ایسے ہیں ابھی، چاہے 10% ہی ہوں، 10% ہو، 20% ہو، جو ایمان کی خوراک سے محروم ہیں، انہیں نہ گھر میں دین مل رہا ہے، ایمان مل رہا ہے، نہ اسکول میں ایمان کی بات ان کے سامنے آتی ہے، بلکہ وہ تو ایمان مخالف ماحول میں رہ رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کا وقت جو گزر رہا ہے وہ ایسے ماحول میں ہے جو بے دینی کا ماحول ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، بلکہ ان کے دل و دماغ میں اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، توحید کے بارے میں طرح طرح کے سوالات اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو ان بچوں کی فکر کرنا، ان کے لیے کوئی نظم کرنا کہ کیسے ہم کریں، کیسے ایمان کی خوراک ان تک ہم پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں اگر ہم کو اپنے بچوں کی ایمان کی فکر ہے۔ ایک تو ان جو مساجد و مکاتب کے نظام کو اور پھیلائیں، مضبوط کریں، جن جن علاقوں میں یہ نظام نہیں ہے، جہاں ہے قائم ہے وہاں بہتر سے بہتر ہو، مزید ترقی ہو، اور جو پیسہ بھی اس میں آپ خرچ کرتے ہیں، جو وقت بھی آپ لگاتے ہیں، اللہ کے ہم بڑا ذخیرہ بنے گا آپ کے لیے انشاءاللہ۔ دنیا میں جو کچھ بھی آپ نے کمایا، خرچ کیا، اس کے مقابلے میں جو آپ نے اس راستے میں خرچ کیا، وقت کا خرچ استعمال کیا ہو یا پیسے کا استعمال کیا ہو، یہ آپ کے لیے بڑا ذخیرہ ہے۔ ان کاموں کو مضبوط کیجیے، قوت پہنچائیے، اور جن علاقوں میں ابھی مسجدیں نہیں ہیں، اسلامک سینٹرز نہیں ہیں، کوئی دینی عمل وہاں پر نہیں ہے، مسلمان یا تو ان کی آبادی کم ہے وہاں، یا آبادی تو ہے ان میں احساس نہیں، ان میں ایمان کی فکر نہیں ہے کہ بچے ہمارے ایمان پر رہے. وہاں جا کر کے یہ فکر پیدا کرنا کہ بھئی یہاں پر مسجد قائم کرو, اسلامک سینٹر قائم کرو, یہاں دین کا ماحول قائم کرو, ان لوگوں کو آمادہ کرنا اور کوشش کرنا کہ کم سے کم اس ملک کے ہر علاقے میں, ہر جگہ اس طرح کے ادارے قائم ہو جائیں. اس سے آگے کی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے جو نظام قائم کیا ہوا ہے الحمدللہ, اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے, یہ بہت مبارک آپ سب کو, اور بڑا اس سے فائدہ ہو رہا ہے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اسکول ہوں, ہمارے کالجز ہوں, اس لیے کہ جب ہمارا بچہ, اس کا زیادہ وقت اسکول میں گزرتا ہے, تعلیمی اداروں میں گزرتا ہے, اس تعلیمی ادارے میں جب وہ دین کا ماحول نہیں ہے, دوسرا ماحول ہے, اسلام کے بارے میں شبہات پیدا کیے جاتے ہیں, بے حیائی کا, اختلاط کا ماحول ہے, تو ظاہر بات ہے اس کے لیے اپنے دین کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے. بڑی آزمائش میں پڑتا ہے ہمارا بچہ, نوجوان, خاص طور سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, ان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے اس ماحول میں اپنے دین کو بچانا, پاک دامن رہنا, اپنے عفت کو, عصمت کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ قدم بھی ہم کو اٹھانا چاہیے, اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسکول قائم کریں. بھائی جو تعلیم دینا ضروری ہے قانونی لحاظ سے, وہ تعلیم تو ہم دیں گے, دینا چاہیے ہمیں, اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم نہیں کرنا ہے, لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی تھوڑی بہت ساتھ, اور دینی ماحول, اگر ماحول دینی ہو, ہمارا اسکول ہے, مینجمنٹ ہمارا ہے, ہم اس کا نظم کرتے ہیں, مسلمان کرتے ہیں, دین والے کرتے ہیں, تو اس وہ ماحول میں چاہے جو علوم پڑھائے جائیں, ایک دین کا ماحول ہوگا, تربیت ہوگی, ایمانی ماحول ہوگا, اسلام کا ماحول ہوگا. یہ بہت بڑی ضرورت ہے. جن ملکوں میں مسلمان آباد ہیں, برطانیہ ہے, امریکہ ہے, ہر جگہ اس کی کوششیں ہو رہی ہیں. ابھی سمجھتا ہوں کہ کینیڈا کے اندر بھی جو اہل علم ہیں, اہل علماء ہیں, اہل فکر ہیں, یہ اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوں گے, کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے. اس قدم, اس طرف بھی قدم آگے بڑھانا اور اس کی فکر مندی, یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم کو واقعی اپنے ایمان کی فکر ہے, اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے, تو ہمیں اس طرف بھی قدم بڑھانا پڑے گا, اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی, اپنا وقت لگانا پڑے گا, اپنا پیسہ لگانا پڑے گا, تاکہ ہمارے اسکول ہوں, ہمارے کالجز ہوں, اپنے ماحول میں, دینی ماحول میں ہم بچوں کو ساری تعلیم دلائیں, سارے علوم سے ان کو واقف کرائیں. یہ کوئی مشکل نہیں ہے, پیسہ تو لگے گا اس میں, وقت لگے گا, لیکن ضروری کام ہے. اس کام کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے. صحیح معنی میں اپنے بچوں کے ایمان کا تحفظ تبھی ہو پائے گا جب ہم اس میں میدان میں بھی محنت کریں گے, قربانی کریں گے. اور ایک تیسری بات جو بہت اہم سمجھتا ہوں میں, جو ہر ایک کے بس میں ہے, کہ اپنے گھر میں دین کی تعلیم. ٹھیک ہے, مدرسہ ہے, مسجد ہے, مکتب ہے, جو فیملی یہاں سے جڑتی ہیں ان کا دین محفوظ رہتا ہے الحمدللہ. اور ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ بہت سے وہ لوگ جن کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے, دیندار نہیں ہے, خالص دنیا دار ہیں, وہ بھی اپنے بچے کو, بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے اب وہ ترغیب دیتے ہیں کہ تم اسلامک سینٹر جاؤ, تم مسجد جاؤ, تم جماعت میں جاؤ, وقت لگاؤ. چاہے وہ کتنے اپنی ذات میں بددین ہو, دین کا ان کو اہتمام نہ ہو, لیکن اپنے اولاد کی فکر ہے یہاں کہ بھئی یہ بچے کہیں بہت دور نہ نکل جائیں, اسلام ہی سے محروم نہ ہو جائیں, کلمے سے محروم نہ ہو جائیں. اور یہ واقعات ہو رہے ہیں, یہ واقعات ہو رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان تک میں ہونے لگے, جہاں مخلوط تعلیم ہے, جو اپر کلاس ہے ہمارے یہاں, اونچا طبقہ جن کے یہاں تعلیم میں ظاہر ہے کوئی وہ نہیں ہے, لڑکے لڑکیاں ساتھ تعلیم حاصل کر رہی ہیں, اور آزادی کا ماحول ہے, وہاں ایسے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہے ہیں. ایک دو واقعات نہیں, بہت سے واقعات سامنے ایسے آ رہے ہیں. ان ملکوں کی بات میں کر رہا ہوں, ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, اور یہاں تو ظاہر ہے ان ملکوں میں ایسے واقعات کثرت سے ہیں. اب اسی سفر میں لندن میں میں تھا, وہاں ایک مسجد میں میرا بیان ہوا, اسی موضوع پر ہوا. بیان کے بعد ایک صاحب آئے, رو رہے تھے, بالکل آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہنے لگے, مولانا دعا فرمائی, میرا بچہ عدنان وہ اسلام سے پھر گیا ہے, مرتد ہو گیا. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میرے بزرگوں اور دوستوں, ہمیں بہت فکر کرنی ہے اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کے ایمان کی، تو اپنے گھروں میں، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر میں بھی ایک دین کا ماحول پیدا کیجیے اور دین کی تعلیم 10 منٹ آپ خاص کیجیے کہ 10 منٹ صرف مطلب زیادہ ٹائم نہیں ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، ان کے ساتھ کوئی دینی کتاب جس میں دین کے بارے میں معلومات دی گئی ہوں، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، عقید آخرت کیا ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے، روزہ کی کیا اہمیت ہے، آپس کے تعلقات کی کیا اہمیت ہے، تو جو کتابیں مستند علماء کی ہیں انگریزی زبان میں ہو یا جو زبان بھی آپ کے گھر میں سمجھی جاتی ہو، روزانہ 10 منٹ ہی بیٹھ کے اس کو آپ، کوئی آدمی پڑھے باقی لوگ سنیں، اس سے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ خود محسوس کریں گے چند مہینوں میں کہ بڑا، بہت ہی بڑا فائدہ اس سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ گویا دین کی بات جو 10 منٹ آپ کے گھر میں ہوگی کسی کتاب سے، اس کے ذریعے سے گویا ایمان ایسا مضبوط ہوگا دلوں کے اندر، ایمان کی بنیادی باتیں اس کو ایسی معلوم ہوں گی، دین کی اہمیت ایسی جاگزی ہوگی انشاءاللہ کہ یہ پورا جو سسٹم ہے دینی عمل کا، اسے کہیں بڑھ کر ایک چیز ہو جائے گی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے ہردوئی میں، مولانا اوار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے، بڑے اتباع سنت کے بڑے دائی ہیں، بڑے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم لوگوں کے گھروں میں علماء جو واعظ کہتے ہیں، دین کی باتیں کہتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی دین کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں۔ فرماتے تھے وہ اپنے علماء سے کہ بھائی ایسا کرو کہ کبھی آپ نے ہم لے کر کسی دوسرے اپنے دوست عالم کو بلا لیا، 15 منٹ، 20 منٹ، 10 منٹ کوئی بیان ان کا ہو گیا تاکہ عورتیں بچے سن سکے دین کی بات۔ ہم دنیا بھر تو دین پھیلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن خود ہماری بیوی، ہمارے بچے دین کی باتوں سے محروم رہتے ہیں، اور اس پہ زور دیا فرماتے تھے کہ ہر گھر، ہر آدمی اپنے گھر میں دین کی تعلیم کا نظام رکھے، کسی عالم سے مشورہ کر کے، کسی ایسے شخص سے جو واقف ہے مسائل سے، کہ کون سی کتاب ہم گھر میں پڑھیں جس سے ہمارے بچوں کو فائدہ ہوگا، اس سے انشاءاللہ جو ایمان کی مضبوطی ہوگی، ایمان کی جو آبیاری ہوگی اور دلوں میں جو مضبوطی ہوگی ایمان کے تعلق سے، اس کو آپ محسوس کریں گے چند مہینے میں کہ کتنا اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی بنیادی عمل ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ ماحول تبدیل ہوگا، اور یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ نے نصیب فرمایا ہم کو، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہم کو یہ مہینہ نصیب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے پر، شعبان کا مہینہ آنے پر دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان کے مہینے میں ہم کو برکت نصیب فرمائیے اور ہم کو رمضان تک پہنچائیے، یہ رمضان ہم کو مل جائے، زندگی اتنا دیجیے کہ رمضان میں ہم کو نصیب ہو جائے۔ تو رمضان کا نصیب ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو زندگی اتنا دی کہ ہم رمضان کو پا سکیں۔ آج اس رمضان کا پہلا دن ہے الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے کہ پورے ملک میں، پورے خطے میں ایک ہی دن رمضان شروع ہو رہا ہے، کوئی اختلاف بھی اس بار نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو اس مہینے کی قدر کیجئے کہ اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، جس قدر بھی آدمی اس میں کی نیکیاں کر سکے، خاص طور سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس مہینے کو خاص مناسبت ہے قرآن پاک سے، خود قرآن پاک میں آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن جو آیا ہے رمضان کے مہینے میں آیا ہے، اس لیے رمضان کو خاص مناسبت ہے قرآن پاک سے، اسی لیے تراویح میں قرآن پاک کو ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ہر آدمی کو توفیق ہوتی ہے اس مہینے میں کہ قرآن جتنا چاہے قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو پڑھے، قرآن پاک کو بغیر سمجھے بھی پڑھنا ثواب کی چیز ہے۔ بعض دفعہ کے بعد لوگوں کے دماغ میں بات آتی ہے کہ بھائی بلا سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، ڈرنے سے نہیں، یہ گمراہی کی بات ہے، بغیر سمجھے بھی آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں اس پر ثواب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور آپ نے کہا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. اگر آپ نے الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں ہو گئیں. یہ عام دنوں کی بات ہے, رمضان کے علاوہ کی. رمضان میں ثواب کتنا بڑھ جائے گا. یہ تو قرآن پاک کی تلاوت بغیر سمجھے پڑھنا بھی ثواب کی چیز ہے, جتنا بھی آدمی پڑھ سکے. لیکن میں آپ سے درخواست ضرور کروں گا کہ قرآن پاک اللہ کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بندوں کو دینا چاہا, سکھانا چاہا ہے, اس قرآن پاک میں دے دیا ہے. اس لیے ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے. تھوڑا سا وقت آپ ایسا فارغ کیجئے, ٹھیک ہے, اور اوقات میں تلاوت کیجئے, لیکن آدھا گھنٹہ, 20 منٹ, جتنا بھی گنجائش ہو, ایسا آپ فارغ کیجئے کہ قرآن پاک کو سمجھ کے آپ پڑھیں. عربی آپ زبان نہیں جانتے ہیں, ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے ہیں, تو قرآن پاک کے ترجمے مستند آ گئے ہیں, انگریزی میں ہر زبان میں تفسیریں آ گئی ہیں. تو قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھیں آپ نے, اس کا ترجمہ پڑھا, تفسیر پڑھی, تو قرآن پاک کا جو پیغام ہے, جو تعلیم ہے, وہ آپ کے دل و دماغ کو متاثر کرے گی. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن جو آدمی سمجھ کے پڑھے گا, جو اس کا اہتمام کر لے گا, اس کی توحید انتہائی پختہ ہو جائے گی. تنہا اللہ کو ماننے والا ہوگا, وہ موحد ہوگا پکا, اس کا عقیدہ کمزور نہیں ہو سکتا, اوہام اور بدعات کا شکار نہیں ہوگا, اس کو شرک سے نفرت ہوگی, کفر سے نفرت ہوگی, اور ایمان کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی. ہمارے بزرگوں نے اسی لیے قرآن پاک کے ترجمے کا سلسلہ شروع کیا, اور اس سلسلے میں ایک بڑے ہمارے بزرگ تھے, بڑے عالم تھے, شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ دیوبند کے شیخ الحدیث تھے, بہت بڑے مجاہد تھے, مجاہد آزادی, مالٹا کی جیل میں کتنے زمانے وہ قید رہے. انہوں نے انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ایک تحریک شروع کی تھی, خفیہ ریشمی رومال تحریک. پھر وہ شریف مکہ نے غداری کی اور اس نے راز فاش کر دیا, اور وہاں سے گرفتار کر لیے گئے اور مالٹا چلے گئے. کئی سال وہاں رہے, وہاں جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا. وہ ترجمہ بار بار چھپتا ہے, الحمدللہ فائدہ اس سے ہوتا ہے. اس ترجمے جب وہاں سے ان کی واپسی ہوئی, واپسی کے بعد حید مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بزرگ ہیں, بڑے عالم ہیں, مفتی ہیں, مولانا تقی عثمانی کے والد, ان کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کی مسجد میں تشریف فرما تھے عشاء کے بعد. ان کے خاص خاص شاگرد وہاں موجود تھے چند. تو حضرت نے فرمایا کہ مالٹا کی تنہائیوں سے 2 سبق لے کے آیا ہوں. لوگ متوجہ ہو گئے کہ آخر یہ بزرگ, ان کی عمر اب گویا 80 سے اوپر ہو رہی ہے, انتہائی کمزور ہیں, مالٹا کی جیل سے کیا سبق سیکھ کے آئے ہیں, کیا سبق لے کے آئے ہیں جس کو بتانا چاہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا فرمائیے کیا چیز ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اختلاف کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرنا, مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرنی ہے. جو مسلمان بکھر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں فرقوں میں, گروپوں میں بڑھ کے اپنی حیثیت ختم کر رہے ہیں, ان اختلافات کو برداشت نہیں کرنا ہے, اور پوری کوشش کرنی ہے اس امت کو متحد کرنے کی. میرے بزرگوں اور دوستو, آج دنیا کے حالات آپ کے سامنے, مسلمان جس ذلت میں ہیں, جو اس نقبت میں ہیں, جس طرح ان کی بے حیثیتی ہے, اس کا ایک بڑا سبب ان کا آپس کا اختلاف ہے. چھوٹی چھوٹی بات میں لڑنا جھگڑنا یہ ان کا چیوا ہو گیا. اور دوسری بات آپ حضرت نے فرمائی کہ دوسرا سبق لے کے آیا ہوں, اس امت کو قرآن سے جوڑنا, اس امت کو قرآن سے جوڑنا ہے. عام آدمی کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں, میں تلاوت کر لیا بس, باقی قرآن میں کیا پیغام ہے, کیا بات کہی جا رہی ہے, کیا کچھ بیان کیا گیا ہے, اس سے انسان واقف نہیں ہے. اس کی وجہ سے گمراہیاں انسان میں آتی. اس لیے قرآن کو پھیلانے کی, سمجھانے کی کوشش کہ ٹھیک ہے, عالم تو سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن جو غیر عالم ہیں، جو عربی نہیں جانتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ قرآن کے پیغام کو سمجھیں. اور اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ جو مستند ترجمے ہیں، تفسیریں ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں. اس سے انشاءاللہ قرآن پاک سے آپ کو انسیت پیدا ہوگی، قرآن کے پیغام کو آپ سمجھیں گے. تو یہ مہینہ رمضان کا مہینہ جو برکت والا مہینہ ہے، جس کے بے شمار فضائل ہیں، آج شروع ہوا ہے، پہلا روزہ ہے آپ کا. اس میں روزے میں قرآن پاک سے خاص اپنا لگاؤ پیدا کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا اور قرآن کا ماحول پیدا کرنا اپنے گھروں میں، قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت، اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اس کی برکت آپ محسوس کریں گے. اور یہ مہینہ جتنا اچھا آپ کا گزرے گا، جتنا نیکیوں میں مہینہ گزرے گا، پورے سال اس کا اثر رہے گا انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وہ شخص ہلاک ہو، برباد ہو، بدعا کی ہے آپ نے، کہ جس کو رمضان کا مہینہ حاصل ہو اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، کہ اس مہینے کو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے. تو جو کچھ ہو سکتا ہے، نیکیاں کمانا، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، تسبیحات ہیں، نوافل ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرنا ہے، جتنے بھی نیک کام ہیں، ان نیک کاموں میں جتنا آپ سبقت کریں گے، جتنا زیادہ اس نیک کاموں کو انجام دیں گے، انشاءاللہ اس کا اثر، اس کی برکت آپ پورے سال محسوس کریں گے. اور یہ مہینہ دعاؤں کا خاص مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا، گلگلانے کا مہینہ ہے. اپنے لیے مانگیے، اپنے بچوں کے لیے مانگیے، سارے مسلمانوں کے واسطے مانگیے، اور سارے انسانوں کے لیے مانگیے. یہ سارے انسانوں کی خیر خواہی بھی ہمارا کام ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی دعا، سارے انسانوں کے لیے امن و سلامتی کی دعا. جتنا آپ دعا کریں گے، دعا مخ العبادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ دعا ہے. جتنا آپ گڑگڑا کے رجوع ہو کے اللہ کی طرف سے دعا کریں گے، مانگیں گے، اللہ ان کو بہت اسی خوش ہوگا. اللہ وہ ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے. دنیا کے لوگ کیا ہیں، انسان کیا ہے، اسے اگر آپ کوئی چیز مانگیں گے، ایک بار مانگ لیا، ٹھیک سن لیا، گڈ دے دیا، دوبارہ مانگا، کئی بار اگر آپ مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، کیسا آدمی ہر دم مانگتا رہتا ہے. لیکن یہ ایسا ہمارے مولا ہیں، آقا ہیں، اللہ جل شانہ، کہ جتنا ان سے آپ مانگیں اتنی خوش ہوتے ہیں، بجائے اس کے کوئی ناراضگی ہو، کوئی ملال ہو، اور خوشی ہوتی کہ بندہ مجھ کو سب کچھ سمجھتا ہے، مجھ سے رجوع کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سے ہر چیز مانگو، حتیٰ کہ نمک، معمولی چیز، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا وہ نہیں ہے، وہ مانگو اللہ سے. ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگو، اور اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا مزاج بناؤ. اس سے انشاءاللہ قربت اللہ کی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل ہوگی، اور اس سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. بہرحال یہ چند باتیں ہیں، اس مناسبت سے رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا ہے، اور پھر ان ملکوں کے حالات کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی آپ حضرات کچھ پوچھنا کہ سوال کرنا ہو تو میں ہوں، بھی دو تین روز یہاں پر ہوں، تو انشاءاللہ اس کا موقع رہے گا. دعا کر لیں، اللہم صل علی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجیے، اے اللہ جہنم سے رہائی کا فیصلہ فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کیجیے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجیے، اے اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو ایمان و دین پر قائم رکھیے، اسلام پر قائم رکھیے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائیے، اے اللہ جو لوگ مختلف پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ ہم سب آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، محتاج ہیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائیے، اے اللہ سارے انسانوں کے لیے امن و سلامتی کا فیصلہ فرمائیے. اے اللہ اس ملک میں توحید کا ماحول پیدا فرمائیے، دین کا ماحول پیدا فرمائیے. اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو ایمان پر قائم رکھیے. اللہ ہمیں اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ یہ جو مسجدیں ہیں, یہ مدرسے ہیں, اسلامک سینٹرز ہیں, اے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے. جو لوگ بھی اس میں کوشش کرتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں, وقت لگاتے ہیں, اے اللہ ان سب کی کوششوں کو غور فرمائیے. اے اللہ جن علاقوں میں مساجد نہیں ہیں, مکاتب نہیں ہیں اور مسلمانوں کی آبادیاں ہیں, اے اللہ ان سب جگہوں میں مدارس مکاتب قائم فرما دیجیے, مساجد قائم فرما دیجیے, اور سارے مسلمان بچوں کو اے اللہ کا ان سینٹر سے, ان مساجد مکاتب سے جوڑ دیجیے. اے اللہ یہاں کے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائیے کہ مسلم اسکول و کالجز بھی قائم کریں جہاں دین کے ماحول میں تعلیم دی جائے. اے اللہ یہ پوری سرزمین آپ کی ہے, یہ پوری سرزمین آپ کی ہے, آپ ہی اس ملک کے بھی خالق ہیں اور ساری دنیا کے خالق ہیں. ان سارے ملکوں میں یا اللہ توحید کا ماحول پیدا فرما دیجیے, دین و ایمان کا ماحول پیدا فرمائیے. کہ اللہ اگرچہ ہم لوگ اپنے مقاصد کے لیے آئیں, دنیا کے واسطے آئیں, لیکن یا اللہ ہمارے اندر دعوت کا جذبہ پیدا فرما دیجیے, ہم کو داعی بنا دیجیے تاکہ توحید کے پیغام کو ہمیں یا اللہ پوری اس ملک میں ہر جگہ پہنچا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.